أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، قرآن مجید کیا ہے، اسے کیسے سمجھا جائے؟ میری یہ خواہش ہوگی کہ اس میں یہ کوشش کی جائے کہ نہ صرف قرآن مجید کا پس منظر آپ پر واضح ہو جائے، قرآن مجید کس موقع پر نازل ہوا اس بات کی وضاحت ہو جائے، اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ قرآن اب اپنی کیا تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور کس نوعیت کی کتاب ہے. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی، اور چونکہ ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ جب نازل ہوئی ہے تو اس موقع کے اوپر حالات کے لحاظ سے، مخاطبین کے لحاظ سے مختلف خطبات نازل کیے گئے ہیں. قرآن مجید کی ساری صورتوں کی نوعیت کم و بیش یہی ہے، اسی طریقے سے وہ نازل ہوئی ہے. اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تاریخی روایات سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اس کو بہت اہتمام سے لکھواتے تھے، بلکہ یہ بات بھی بتا دیتے تھے کہ اب اس کی آخری ترتیب کے لحاظ سے اس کو کس جگہ رکھنا ہے، قرآن کا یہ حصہ کہاں ہوگا، یہ سورہ کہاں ہوگی. یہ کام ایک تدریج کے ساتھ حضور کی زندگی میں ہوتا رہا. آخری سال میں جب قرآن مجید پایہ و تکمیل کو پہنچ گیا اور اس کو ایک نئی ترتیب دے دی گئی، یہ ترتیب وہ نہیں ہے جس پر قرآن نازل ہوا تھا، ایک نئی ترتیب اس کو دے دی گئی. جب یہ نئی ترتیب قرآن مجید کو دی گئی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جبریل امین دو مرتبہ رمضان میں آئے اور انہوں نے پورا قرآن مجید اس طرح پڑھا کہ ایک مرتبہ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ترتیب سے، جیسے کہ وہ ہمارے پاس ہے، پڑھا اور حضور نے اس کو سنا، اور دوسری مرتبہ حضور نے وہ سارا کا سارا قرآن پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ اور جبریل امین نے اس کو سنا. اس بات کا پورا اہتمام کر لیا گیا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا رکھنا باقی نہ رہ جائے. یہ پوری طرح ترتیب پا گیا، تحریری صورت میں بھی لکھوا کر رکھ لیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. ہمارے ہاں عام طور پر جو قصے اور روایتیں اس معاملے میں شہرت پا گئے ہیں، ان سے ایک دوسری تصویر معلوم ہوتی ہے. ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن مجید متفرق صورتوں میں موجود تھا. جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس کی ترتیب کا پال پالا کر کے اس کو جمع کرنا شروع کیا. اور اس کا ایک پورا واقعہ ہے بیان کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ میں اس میں آپ کا وقت صرف نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد بہت سی روایات نے بتا دی ہے کہ کچھ کام رہ گئے تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل کیے. قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف اپنے جمع ترتیب کی داستان خود سناتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے اس کو نازل کیا
اور پھر اس کے بعد کس کس مرحلے سے گزارا اس کو ہی بیان کر دیتا ہے. چنانچہ سورہ قیامہ میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ایک موقع کے اوپر اپنے پیغمبر کو یہ پوری تفصیل بتا دی تھی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجلہ، آپ اپنے آپ کو کسی جلدی میں نہ ڈالیں، یہ قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں، ان علینا جمع ہوا قرآن، ہم اس کو ترتیب خود دیں گے، اس کو جمع خود کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی قرات کریں گے، جس طرح کہ میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی. فیضا کرانا فتب قرآن، اور جب ہم وہ دوسری قرات اس کی کریں گے، یعنی جمع کر کے ترتیب دے کے، آپ پھر اسی کی پیروی کریں گے اور اسی کو اپنی امت کو منتقل کریں گے. ثم انا علینا بیانا، اگر اس موقع پر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوئی تو ہم وہ بھی کر دیں گے. وہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید نے اپنی ساری تاریخ بھی بیان کر دی ہے کہ اس طریقے سے بالکل محفوظ کر کے اس امت کو دے دیا گیا، اور اس طرح سے یہ پھر نسلن بعد نسلن ہم کو منتقل ہوا. قرآن مجید ہم کو کیسے منتقل ہوا ہے؟ اس کے لیے جو دنیا میں کسی چیز کے منتقل ہونے کے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو قطعی اور محفوظ طریقہ ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. تاریخی معاملات کے منتقل ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو وہ اجماع سے منتقل ہوگا، یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب لوگ ایک جمع غفیر اس کو منتقل کر رہا ہوگا، اتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ تصور کرنا ممکن نہیں ہوگا عقلی لحاظ سے کہ یہ کسی جھوٹ پر یا کسی خرابی پر مشتمل ہو سکتے ہیں. بالکل یہی طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ایک حیرت انگیز معجزہ یہ بھی ہوا کہ یہ کافی بڑی کتاب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ضخیم کتاب ہے، لیکن پہلے دن سے یہ روایت پڑ گئی اور بالکل معجزانہ طریقے پر پڑ گئی کہ لوگوں نے اس کو ابتدا سے انتہا تک یاد کیا، اور پھر آگے نسلن بعد نسلن اسی طرح منتقل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت بھی اس گرے پڑے زمانے میں بھی، اس اضمحلال اور کمزوری کے دور میں بھی آپ جہاں سے چاہیں جب چاہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ امت مسلمہ میں سے نکال کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جو اسی طرح نسلن بعد نسلن اس کو یاد کر کے لوگوں کو سنا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. تو قرآن مجید کے منتقل کرنے کا یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس کو اصطلاح میں تواتر قولی کہا جاتا ہے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد، ایک جمع غفیر ہے جو پورے کے پورے قرآن مجید کو منتقل کر رہا ہے اور ایک نسل دوسری نسل کو دیتی چلی جاتی ہے، اور یہ بالکل تاریخ کی روشنی میں ہو رہا ہے. تو اس طرح سے پھر یہ ہم تک پہنچ کر ہم کو منتقل ہو گیا. اب یہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اس سے مختلف صورت ہے جو صورت اس کے نزول کے لیے اختیار کی گئی تھی. نزول کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ طریقہ تو یہ تھا کہ جو ضرورت ہے اس کے لحاظ سے ایک خطبہ نازل ہو جائے گا، اس وقت یہ طریقہ اختیار کیا گیا. لیکن جب اس کو ترتیب دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری ترتیب اس کے لیے اختیار کی. ہم جب اس ترتیب پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نہایت سائنٹیفک اور نہایت معنی خیز ترتیب ہے. کیا یہ گیا ہے کہ جب پیغمبر کے یہ انذار کی سرگزشت ہے تو ایک پیغمبر کا انذار جن مراحل سے گزرتا ہے اسی کو ترتیب کی بنیاد بنا لیا گیا ہے. پیغمبر کا انذار کن مراحل سے گزرتا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا مرحلہ دعوت اور انذار کا مرحلہ ہوتا ہے. یعنی پیغمبر کیا کرتا ہے؟ اپنی قوم کو خبردار کرنا شروع کرتا ہے، بیدار کرنا شروع کرتا ہے، اپنی بات بتانا شروع کرتا ہے، اس کو متنبہ کرنا شروع کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑنا شروع کرتا ہے. اس مرحلے میں وہ حقائق کو واضح کرتا ہے، سوالات سامنے رکھ دیتا ہے اور بتدریج اپنی قوم کے سامنے چیزوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، میں اس زمین کے اوپر فیصلہ کر کے جاؤں گا. حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ میں اسی دنیا میں کر کے یہاں سے رخ سکوں گا. یہ کہہ کے وہ بات شروع کرتا ہے. اس کی یہ بات یہ جو میں نے آپ سے بیان کی ہے یہ پہلے مرحلے میں سامنے آنی شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ پیغمبر یہ سارا کام چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں کر رہا ہوتا ہے، چند لوگوں سے مل کر کر رہا ہوتا ہے. اگلے مرحلے میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی قوم کے سامنے کھلے بندوں اس پیغام کو پیش کریں. اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں آپ انذار عام سے تعبیر کر سکتے ہیں. یعنی گویا حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اب انفرادی مجلسوں میں نہیں بلکہ باہر کھڑے ہو کر نکل کر جو بھی ذرائع ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں اگر کوئی پیغمبر ہو تو اس سے کہا جائے کہ اب انفرادی ملاقاتوں کی بجائے آپ اپنی دعوت کو ٹیلی ویژن پر پیش کیجیے، اب ریڈیو پر پیش کیجیے، اب ممبر پر جا کر پیش کیجیے. یعنی یہ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے. اس کو میں نے آپ سے کہ انذار عام کا مرحلہ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک خاص سورہ ہے، سورہ مدثر، جس میں اس مرحلے کی ابتدا کا حکم دیا گیا. تو وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے اب آپ اٹھیے اور اٹھ کر انذار عام کیجئے، یعنی اب اپنی قوم کو آپ کھلے بندوں خبردار کرنا شروع کر دیجیے. دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اتمام حجت کرتا ہے، یعنی گویا بات کو بالکل آخری جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، دلائل کو اس طرح سے واضح کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مخاطب کے پاس کوئی بات کہنے کے لیے باقی نہ رہ جائے. اس میں ظاہر ہے کہ اپیل بھی ہوتی ہے، حالات و واقعات کا جائزہ بھی ہوتا ہے، بات کو تاریخی دلائل کے ساتھ بھی بالکل موقت کیا جاتا ہے اور بات اتنی زیادہ واضح کر دی جاتی ہے کہ گویا ایسا لب و لہجہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی بات کہنے کے لیے باقی رہ نہیں گئی. یعنی دلائل کے وہ پہلو سامنے لائے جاتے ہیں کہ جو حتمی فیصلے تک پہنچا دیتے ہیں. یہ مرحلہ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جیسے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ وقت آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ دے گا. اور جب چھوڑ دینے کا مرحلہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک الوداعی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یعنی جس میں گویا یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے بھی معاملہ ختم ہونے والا ہے اور میری ذمہ داری بھی پوری ہونے والی ہے. اس کو ہجرت اور برات کا مرحلہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ پیغمبر اب اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا ہے، اس کو اب چلے جانا ہے. خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا یا زمین کے کسی دوسرے گوشے میں چلا جائے گا، اسے بہرحال اپنا مشن مکمل کر کے رخصت ہونا ہے. تو یہ رخصت ہونے کے مرحلے کے دوران میں بھی کچھ مسائل پیش آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ جزا و سزا کا مرحلہ کہتے ہیں. یعنی پھر دنیا ہی میں اس کی قوم کو اگر نہیں مانتی تو سزا دی جاتی ہے اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غلبہ عطا فرما دیتے ہیں اپنی قوم کے اوپر. گویا جزا بھی ہوتی ہے سزا بھی ہوتی ہے. یہ مراحل ہے. ان مراحلی کے لحاظ سے قرآن کو ترتیب دے دیا گیا. اچھا ترتیب دیتے وقت جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ساری صورتیں جو 114 کے قریب ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 گروپس میں تقسیم کر دیا ہے. یعنی کچھ صورتیں مثال کے طور پر انذار کے مرحلے کی لے لی ہیں، کچھ صورتیں انذار عام کے مرحلے کی لے لی ہیں، کچھ صورتیں ہجرت کے مرحلے کی لے لی ہیں، کچھ صورتیں جزا و سزا کے مرحلے کی لے لی ہیں، ان کو لے کر ایک گروپ بنا دیا. پھر اسی طرح کی کچھ صورتیں لی اور پھر دوسرا گروپ بنا دیا، اسی طرح کی کچھ صورتیں لی اور اسے تیسرا گروپ بنا دیا. تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ ترتیب اس کی اس طرح کی ہے کہ 7 گروپوں میں اس کے پورے مجموعے کو تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر گروپ کے اندر پھر ایسا نہیں ہوا کہ تمام مراحل آ جائیں، بلکہ پہلا مرحلہ ہے اور دوسرا ہے اور تیسرا ہے، کبھی بات یہاں ختم ہو گئی ہے، کبھی چوتھے پر ختم ہو گئی ہے، کبھی پانچویں پر ختم ہو گئی ہے، یعنی کبھی سارے مراحل آ گئے ہیں اور کبھی بات کو ایک خاص جگہ پہ ختم کر دیا گیا ہے. سارے کے سارے قرآن مجید کی ترتیب بالکل اسی طرح سے ہے. چنانچہ آپ جب قرآن مجید کا اس لحاظ سے مطالعہ کریں گے تو حیرت انگیز طریقے سے یہ معلوم ہوگا کہ اسی سرگزشت کو نہایت خوبی کے ساتھ مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ایک جگہ سے شروع کیا ہے اور پھر ایک جگہ پر پہنچا کے ختم کر دیا ہے. اس لحاظ سے آپ قرآن پر نظر ڈالیے تو یہ گروپ جو ہے، میں ایک اجمال سے ان کو بیان کر دیتا ہوں. یعنی جو پہلا گروپ ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں فاتحہ تو مکی سورہ ہے، باقی 4 مدنی سورتیں ہیں اور ان پر یہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی سورہ مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا گروپ اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے. ان میں دیکھیں گے آپ کہ جو ابتدایا کی بات ہے اب وہ آ جائے گی، جیسے سورہ انعام بالکل دعوت و انذار سے پھر بات شروع کر دے گی. تو دوسرا گروپ انعام سے شروع ہوتا ہے، اس میں 2 صورتیں مکی ہیں، 2 صورتیں مدنی ہیں اور پھر سورہ توبہ پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر تیسرا گروپ جو ہے یہ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے، اس میں بہت سی صورتیں ہیں اور یہ آخر میں جا کر سورہ نور پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا جو گروپ ہے وہ سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے اور پھر جا کر سورہ احزاب پر ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کا جو اگلا گروپ ہے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ حجرات پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری گروپ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے پورے قرآن مجید میں ان صورتوں کو 7 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور بالکل اسی طریقے سے مضمون خاص ترتیب اور تدریج سے چلتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اب کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن پر میں مختصر سا تبصرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. مثال کے طور پر ہمارے ہاں قرآن مجید کے پارے بہت شہرت رکھتے ہیں کہ یہ 30 پارے ہیں قرآن مجید کے جن میں قرآن مجید تقسیم کیا گیا ہے. یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، یہ تقسیم رسول اللہ نے بھی نہیں کی، یہ تقسیم صحابہ نے بھی نہیں کی. یہ بہت بعد کے ادوار میں جب قرآن مجید کو لوگوں نے تراویح میں پڑھنا شروع کیا اور ختم کرنا شروع کیا 30 دنوں میں، تو اس کے بعد کی گئی ہے. اور یہ تقسیم ایسی عجیب و غریب تقسیم ہے کہ اگر آپ عربی زبان سے واقف ہوں تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی بالکل حروف گن کر، الفاظ گن کر تقسیم کی گئی ہے. بعض اوقات ایک جملے کا سبجیکٹ ایک پارے میں رہ گیا اور پریڈیکیٹ دوسرے پارے میں چلا گیا. یعنی اس کی صورت یہ ہے، جملہ ٹوٹ گیا ہے بالکل، پیچھے رہ گئی یہ بات اور اگلے پارے میں چلی گئی ہے. تو یہ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے یہ تقسیم کر لی ہوئی ہے. اسی طرح ایک تقسیم منازل کی تقسیم ہے قرآن مجید میں، اس میں یہ حادثہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ کس لیے کی گئی ہے؟ تاکہ ہفتے میں پورا قرآن ختم کیا جا سکے. یعنی اس میں بھی در حقیقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لحاظ سے ایک تقسیم ہے جو کر لی ہے. یہ بھی بہت بعد میں ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن مجید میں نہ خدا کی ہوئی تقسیم ہے، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تقسیم ہے، اور نہ بعد میں صحابہ اکرام کی ہوئی تقسیم ہے. لوگ عام طور پر ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے تو انہوں نے 7 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیا. یہ وہ تقسیم نہیں ہے جس کا میں 7 گروپس کی صورت میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی وہ تلاوت کے لحاظ سے ہے اور یہ مضمون کے لحاظ سے ہے جس کی طرف میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا. تو قرآن مجید میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اب اس کی اشاعت کے معاملے میں یہ اہتمام بھی کیا جائے کہ اس کو اس طریقے سے چھاپا جائے. یعنی اس میں صورتیں تو پہلے سے خیر خدا کی نازل کردہ ہے، اصل یونٹ وہی ہے جو سورہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے نازل فرمائی ہے. ان صورتوں کو پھر تقسیم کیا گیا ہے گروپوں میں، اور ان گروپوں میں بھی صورتوں کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ 2-2 صورتوں کے بالعموم پیر بنا دیے گئے ہیں. یعنی صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک پیر کی شکل میں 2 صورتیں آتی ہیں. اگر آپ بہت آسانی سے دیکھنا چاہیں تو جیسے آپ دیکھیں گے سورہ والضحیٰ ہے، اس کے فوراً بعد سورہ الم نشرہ ہے، تو وہ ایک ہی مضمون ہے جو دونوں صورتوں میں بیان کر دیا گیا ہے. سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, آپ آخر میں دیکھیے بالکل ایک پیر ہے. تو باقی صورتوں کا بھی یہ ذرا نمایاں ہے, ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتے ہیں, لیکن اگر قرآن کے موضوع اور مضمون پر گہری نگاہ ہو تو کم و بیش صورتیں پیئرز میں تقسیم ہیں. کسی کسی جگہ کے اوپر ایک ایک سورہ رکھی گئی ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت حسن ہے اس کے اندر جس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی ایک تفصیل ہے, آپ چاہیں گے تو میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. تو قرآن مجید جو ہے یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے, تاریخ کے ایک مخصوص پس منظر میں خدا کی آخری کتاب کی حیثیت سے نازل ہوا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی صورت میں اس کو نازل کر کے بعد میں خود مرتب کر کے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے. اس کتاب کو آپ مضمون کے لحاظ سے 7 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, اور یہ خدائی کی طرف سے یہ تقسیم کر دی گئی ہے. اس میں صورتیں بالکل جوڑا جوڑا پیئرز کی شکل میں مرتب کی گئی ہے تاکہ مضمون ایک سورہ میں جس پہلو سے شروع ہوتا ہے دوسری میں مکمل ہو جائے. یہ جوڑوں کی یا پیئرز کی نوعیت کیا ہے, کہیں ابتدا ہے دوسری سورہ میں انتہا ہو گئی ہے, کہیں ایک پہلو ہے دوسری سورہ میں دوسرا پہلو آ گیا ہے, کہیں دلیل کا ایک طریقہ ہے ایک موضوع پر دوسری سورہ میں دوسرے طریقے کو اختیار کر لیا گیا ہے. گویا دونوں سے مل کر مضمون کی تکمیل ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زوجین کا اصول رکھا ہے, یعنی چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, مرد عورت سے تکمیل پاتا ہے, عورت مرد سے تکمیل پاتی ہے, کم و بیش یہی اصول جو ہے قرآن مجید میں صورتوں کو مضمون کے لحاظ سے ترتیب دیتے وقت اختیار کر لیا گیا ہے. قرآن مجید کو جب آپ اس طریقے سے ایک مرتب کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے حسن کے اور اس کے جمال کے اور اس کی خوبیوں کے بعض نئے نئے پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں. بالکل آخر میں اب میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان ایک خاص طرح کی زبان ہے. ظاہر ہے کہ وہ آج کے زمانے کی عربی میں نازل نہیں ہوا. اس وقت جو عربی بولی جا رہی ہے وہ بھی ایک زندہ زبان ہے, مصر میں, شام میں, عراق میں بولی جا رہی ہے, لیکن یہ بالکل کلاسیکل عربک ہے اور یہ اس دور کی زبان ہے جب ابھی تحریری زبان یا قواعد کی زبان جس طرح بعد میں مرتب ہو جاتی ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. اگر آپ سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ دنیا کی زبانوں میں یہ دونوں دور ہوتے ہیں, یعنی ایک وہ دور ہوتا ہے جس میں زبان بالکل عوامی سطح پر بولی جا رہی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کے قواعد مرتب ہوتے ہیں, پھر اس کے ضابطے بنتے ہیں, پھر ایک اور طرح کی زبان وجود میں آتی ہے, اور پھر کئی مراحل سے گزر کر وہ دوسری صورت اختیار کرتی ہے. تو جو پہلا دور ہوتا ہے زبان کا یہ اس عربی میں ہے. اب وہ کلاسیکل عربی جس نوعیت کی ہے اس میں اور ہمارے موجودہ زبان کو سمجھنے کے طریقے میں بہت فرق ہے, اور یہ فرق جو ہے یہ ہمارے ترجموں میں نمایاں ہوتا ہے, ہماری تفسیروں میں نمایاں ہوتا ہے, اور یہ اس طرح نمایاں ہوتا ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بارہا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ربط اور نظام نہیں ہے سورہ کے اندر. ایک بات شروع ہوئی, پھر دوسری بات شروع ہو گئی, پھر تیسری بات شروع ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے غیر معمولی احتیاط برتتے ہوئے لفظ کا ترجمہ لفظ میں کٹ کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زبان اپنا ایک خاص انداز اور خاص اسلوب رکھتی ہے. اس خاص انداز اور خاص اسلوب کو اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے اور ترجمے میں اس کو ادا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو عبارت غیر مربوط ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی اس کا ایک خاص انداز اور خاص طریقہ ہے. یہ عبارت کا جو غیر مربوط ہو جانا ہے یہ ایسی قیامت برپا کر دیتا ہے بعض اوقات کہ آدمی اس کے مضمون ہی کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پاتا. مثلا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قرآن مجید کی زبان میں آپ کسی موقع کے اوپر اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ اس شخص کو یہ بات کہو تو اب یہ لفظ اس جو ہے یہ اس قدیم کلاسیکل عربی میں بارہا اس طرح نہیں آتا بلکہ صرف ایک دی داخل کر دیا جاتا ہے. یعنی جیسے انگریزی زبان میں دی ہے ایسے ہی عربی زبان میں الف لام ہے, وہ داخل کر دیا جائے گا. آپ اس کا ترجمہ کرتے وقت اگر اس کو نہیں نکالتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ اس وقت ایک مخاطب کو کہی گئی ہے, آپ اس کو عمومی قانون بنا دیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا اور کئی جگہوں کے اوپر کہا کہ یہ جو اس وقت کے یہود اور نصارہ ہیں ان پر بات واضح ہو گئی ہے, ان کو مدینہ میں اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ حق کیا ہے, یہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتے ہیں, اب یہ یہود اور یہ نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آپ اس یہ تو نکال دیتے ہیں اور آیت یہ صورت اختیار کر لیتی ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ترجمے کی یہ معمولی سی جو غلطی ہے یہ بسا اوقات ایک پورے تصور, ایک پورے قانون, ایک پورے ضابطے کو دوسری صورت دے دیتی ہے. تو قرآن مجید کی زبان کی نوعیت جو ہے یہ بھی خصوصی توجہ کی مستحق ہے کہ اس کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید ہمارے پاس اس وقت اس پس منظر میں اس مضمون کے ساتھ اور اس نوعیت سے موجود ہے. اگر تو قرآن کو اس کے اس پس منظر میں رکھ کر اس نوعیت سے اور اس کے مضمون کو اس طرح سمجھ کر آپ مطالعے کی کتاب بناتے ہیں تو آپ قرآن مجید سے وہ کچھ پا سکتے ہیں کہ جو آپ کو فلسفوں سے بے نیاز کر دے گا, آپ کو تاریخی حقائق کے ادراک کے معاملے میں دوسرے مقام پر جا کر کھڑا کر دے گا, آپ کو حق کے معاملے میں اس جگہ کھڑا کر دے گا کہ جہاں آپ فیصلہ کن جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, اور آپ کے سامنے ایک ایسی روشنی رکھ دے گا کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ نے آخری درجے کی چیز پا لی ہے, اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی. آپ کے پاس وہ قانون ہوگا, وہ شریعت ہوگی کہ جس کو آپ دنیا میں قیامت تک کے لیے فخر کے ساتھ پیش کر سکیں گے اور یہ کہہ سکیں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی واقعتاً انسان کو ضرورت تھی اور انسان کو اسی طریقے سے اس کو لینا چاہیے تھا. لیکن اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھے بغیر یہ خیال کر کے قرآن کی طرف جائیں گے کہ جہاں سے اس کو کھولیں گے ایک آیت نکلے گی, اس آیت کا ایک ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس سے ایک قانون ایک ضابطہ نکال لیں گے, تو پھر اس کا شدید اندیشہ ہے کہ غلط فہمیوں سے غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور ایسے ایسے نتائج نکلائیں گے کہ جن کے بعد بعض اوقات لوگوں کی جان مال اور آبرو تک خطرے میں پڑ جائے گی اور اسلام کا چہرہ بھی بالکل مسخ ہو کر رہ جائے گا. تو میں قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھتا ہوں. یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کے اپنے سمجھنے کے طریقے سے واقف کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے. اگر فی الواقع قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے, ہمیں اسے ایک کتاب کے طور پر ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ ایک ایسی کتاب کے طور پر پڑھنا ہے کہ جو کتاب ہمارے دل و دماغ کو مسخر کرے گی, ہمیں صحیح راستہ دکھائے گی, ہماری زندگی کی رہنما ہوگی, ہمارے لیے میزان اور فرقان بن جائے گی اور فیصلہ کرے گی کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. ہمیں اگر کسی روایت کو دیکھنا ہوگا تو ہم اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے, اگر کسی نظریے کو دیکھنا ہوگا تو اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے, اگر کسی خیال کا جائزہ لینا ہوگا تو اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے, اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کریں گے, اور وہ دنیا کی ہر چیز پر حکومت کرے گا. اس کی یہ حکومت روایت پر بھی ہوگی, حدیث پر بھی ہوگی, فقہ پر بھی ہوگی, افکار پر بھی ہوگی, خیالات پر بھی ہوگی, فلسفے پر بھی ہوگی, تصوف پر بھی ہوگی. تو یہ کب ہوگی؟ جب اس کو آپ اس جگہ سے ٹھیک مقام پر پکڑ کر اس کا مطالعہ کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے خدا کی پیش کردہ ایک میزان اور ترازو بن جائے, اس میں ہم جانچ کر تول کر دیکھیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے تو پھر وہ ہمارے لیے وہی کتاب ہوگی کہ از یاسین و آسان بمیری, کہ آدمی مرتے وقت یاسین پڑھ لے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کی موت آسان ہو جاتی ہے, پھر وہ عیسال ثواب کی کتاب بن کر رہ جائے گا, پھر وہ آپ کے لیے ایک حتمی حجت خدا کا فرمان بن کر کبھی نہیں رہے گا, پھر وہ آپ کے فیصلے نہیں کرے گا بلکہ کتاب بس لوگوں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی. درا حال ہے کہ اس کتاب نے خود اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ وہ مبارک کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور پھر عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ نصیحت اگر فی الواقع اس سے لینی ہے اور اس کی آیتوں پر غور کر کے وہ برکت حاصل کرنی ہے, اور وہ برکت وہ حقیقی برکت ہے جس سے پوری زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے, جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یہ روشنی اگر اس سے حاصل کرنی ہے اور وہ ٹھیک اعتدال پانا ہے جس پر انسانیت کو خدا نے کھڑا کیا ہے, جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یقوم الناس بالقسط, آج کے زمانے میں لوگ روشنی بھی چاہتے ہیں اور وہ اعتدال بھی چاہتے ہیں, وہ اعتدال بھی قرآن میں ہے اور وہ روشنی بھی قرآن مجید میں ہے, لیکن اس کو سمجھنے اس کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ اس کے پورے پس منظر اس کی تاریخ اس کی نوعیت سے واقف ہوں اور پھر اس کو واقف ہو کر اس کا مطالعہ کر کے سمجھ کر اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کے اس مانوی ترتیب کے بارے میں ہمارے موجودہ دور میں بہت کام ہوا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی ابتدا ہندوستانی کے ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فرائی سے ہوئی. ان کی چونکہ کتابیں زیادہ تر عربی زبان میں ہیں تو اس لیے لوگ بالعموم ان کے کام سے یہاں واقف نہیں ہو سکے. اب ان کی بہت سی چیزیں عالم عرب میں شائع ہو رہی ہیں اور بہت سے اہل علم کو متوجہ بھی کر رہے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے دلائل النظام, سب سے پہلے انہوں نے اس میں قرآن مجید کی اس معنوی تقسیم کی طرف اشارہ کیا تھا اور کچھ اجمال کے ساتھ یہ گروپ بیان کر دیے تھے. بعد میں ان کے شاگرد امین احسن اسلامی نے جب تدبر قرآن لکھی ہے تو پھر انہوں نے ان سات گروپوں کو باقاعدہ متعین کر کے اسی کے لحاظ سے اس کی تفسیر بھی کی ہے. قرآن مجید کی وہ شائع ہوئی اس وقت موجود ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پھر انہوں نے قرآن مجید کے اندر سے ایک آیت بھی پیش کر دی جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ قرآن نے اپنی اس تقسیم کو خود بیان کر دیا. وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہم نے یہ قرآن آپ کو اس طرح دیا ہے کہ اس میں صورتیں جوڑے جوڑے ہیں اور یہ سات حصوں میں تقسیم ہے اور اس طرح سے ہم نے آپ کو اس کو دیا ہے. اس آیت پر بھی انہوں نے بہت تفصیلی کام کیا اور یہ بتایا کہ یہ قرآن کے اسی پہلو کو بیان کرتی ہے. تو یہ معاملہ ہوا. ہمارے یہاں یہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا یہ طریقہ نہیں تھا جو اب لوگوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے. حضور کے زمانے میں یہ تہجد کی نماز کے طور پر ہی پڑھی جاتی تھی. حضور خود بھی اس کو صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے تھے. یہ کوئی الگ نماز نہیں تھی, بلکہ تہجد کی جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. اور رمضان میں یا رمضان کے علاوہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طریقے کے مطابق اس کو پڑھتے تھے. بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کچھ سوالات کیے کہ ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, تہجد پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, تو ہم یہ نماز پہلے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ جس آدمی کو اٹھنے میں دقت ہو وہ اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیا کرے. اس کے بعد اس کے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. اس وقت یہ طریقہ بھی نہیں تھا کہ ضرور اس میں ایک طرف سے قرآن شروع کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. لوگ کم بھی پڑھتے تھے, زیادہ بھی پڑھتے تھے, یہ طریقہ جاری رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک دن یہ دیکھا مسجد میں کہیں لوگ پڑھ رہے تھے اور اس میں کوئی اپنے طور پر پڑھ رہا تھا, کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا, اور اس میں کچھ عجیب مچھلی بازار کسی کیفیت ہوئی ہوئی تھی. اس سے وہ کافی مضطرب ہوئے, جیسے ان کا مزاج تھا کہ چیزوں کو منظم ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو کسی ایک آدمی کو امام مقرر کر لیں. تو اس میں پھر کسی ایک آدمی کے امام کے تقرر کے موقع کے اوپر یہ موجودہ طریقہ رائج ہو گیا. وہ خود کبھی شریک نہیں ہوئے اس میں, خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی کبھی شریک نہیں ہوا. اسی طرح تہجد پڑھتے رہے جیسے وہ پہلے پڑھتے تھے. اب جب لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ 30 دن میں قرآن مجید ختم کیا جائے. رمضان کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں, پھر اس کی 30 پاروں میں تقسیم کا یہ خیال آپ سے اب پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو اس کی جو نوعیت رہی ہے وہ یہ بالعموم رہی ہے. اس معاملے میں قرآن مجید میں جو پس منظر ہے مختلف آیات کا, اس کے اندر جب اس کو رکھ کے دیکھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تو یہ بات خود قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ کیا بات اب وہاں رہ گئی ہے اور کیا بات پوری انسانیت کے لیے عام ہو گئی. یعنی یہ چیز خود قرآن مجید ہی واضح کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو جاننے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ باقاعدہ یہ بتائے گا کہ کیا چیز یہیں رہ جانی چاہیے, کس چیز کو اٹھ کر پوری انسانیت تک جانا چاہیے, کس چیز میں سے کیا اصول نکلتا ہے, کس چیز کا مقصد کیا ہے, اس کو وہ خود واضح کر دیتا ہے. بشرطے کہ آدمی قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کا بہت اچھا عالم ہو. یعنی اگر آپ اس کی زبان کو جیسے کہ وہ ہے جانتے ہیں تو پھر کوئی دقت اتنا درجے کی اس معاملے میں نہیں ہوتی. آسانی سے آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے, اور جب اس طرح اس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ واقعتاً میزان اور فرقان بن جاتا ہے. یعنی آدمی پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں مجھے کیا رویہ اور کیا رائے قائم کرنی. میں آپ سے یہ کروں کہ معمولی باتیں جو ہیں ان میں بھی ایسی خوبصورت طریقے سے وہ رہنمائی کرے گا. مثلا میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. میرا چونکہ سارا پس منظر ہے وہ فلسفے اور تصوف کا تھا. میرے والد بھی ایک بڑے صوفی تھے اور تصوف کی اپنی کچھ روایات اور خوبیاں ہیں. تو اس میں بچپن سے یہ خیال تھا کہ آدمی کے پاس جب اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی دیتا ہے اس کو بچا کے کچھ نہیں رکھنا چاہیے. تصوف کی اپنی ٹریڈیشن یہی, روایت یہی. یعنی یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اپنے لیے کچھ بچا کر رکھیں, جو آیا ہے خرچ کر دیں, کل اللہ تعالیٰ پھر دے دے گا. اور یہ طریقہ جو ہے اس کو آئیڈیل طریقہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے امام غزالی نے تو خیر اس کو وہاں پہنچا دیا کہ آپ اپنے گھر میں ایک تنکا بھی نہ رکھیں تو یہی اصل کمال ہے جس پر آپ پہنچ جائیں گے. آج کے دن کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے بس وہ خدا سے مانگیں, کل کے لیے کوئی چیز بچا کر آپ نہیں رکھیں. تو یہی ٹھیک جگہ ہوگی جہاں دین آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے. پھر ان کو خیال ہوا تو انہوں نے کہا کہ البتہ یہ ہے کہ اگر گھر میں چور آئے گا تو یہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, تو آپ کچھ رکھ لیں جو کم سے کم اس کی تسکین کا سامان پیدا کر سکے. تو تصوف نے یہ میرا بھی مزاج بنایا ہوا تھا, میں اسی پر اول پیرا بھی رہا. ایک موقع پر, ایک کئی برس پہلے کی بات ہے, بالکل مہینے کے آخری دنوں میں ایک عزیز آئے اور ان کو کچھ مدد کی ضرورت تھی. ان کی جو ضرورت تھی وہ ایسی غیر معمولی تھی کہ میں بالکل ہل کر رہ گیا اور مجھے بڑی شدید خواہش ہوئی کہ میں ان کی یہ ضرورت پوری کروں. لیکن میں اسی طریقے کے مطابق, کیونکہ مہینہ بالکل آخر میں پہنچا ہوا تھا اور مجھے کوئی چیز اپنے پاس رکھنی نہیں تھی, تو یہ مجھے خیال ہوا. اگلے دن میں قرآن مجید کی ویسے تلاوت کر رہا تھا تو یک بیک میں نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اخلاقیات کے بنیادی 10 احکام بیان ہوئے ہیں اس میں اس کو موضوع بنایا قرآن نے. اور بنا کر آپ دیکھیے کہ تصوف کی ٹریڈیشن کتنی چھائی ہوئی ہے ذہن پر, کتنا آئیڈیل بنا دیتی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ آپ کو خرچ اخراجات کے معاملے میں, خواہ وہ اللہ کی راہ میں ہو یا کسی اور جگہ پر, ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ضرورت کے لیے کچھ بچا کر رکھیں, ورنہ آپ حسرت زدہ اور ملامت زدہ ہو کر بیٹھے رہ جائیں. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے کرنا, کیونکہ دوسری طرف بھی دلائل بہت کمی تھی, لیکن آپ کو یہ آیت بالکل ٹھیک جگہ کھڑا کر دیتی. نہیں, اللہ تعالیٰ بالکل ایک دوسرے نظام پر کھڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا چیزوں کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا, پہلے سے اس کے بارے میں کچھ اہتمام کر کے رکھنا, یہ اسلامی روح کے خلاف ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تصوف کے ذریعے اثر یہ خیال پیدا ہوا ہے, لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پورا کا پورا مسئلہ ہے جو صرف منصوبہ بندی سے حل ہوا ہے. سیدنا یوسف کے پورے واقعے میں آپ دیکھیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا, اس خواب کے ذریعے سے قحط کی پیشینگوئی کی گئی, اس قحط سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو محفوظ کرنے کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا گیا, اور پھر بہت داد دی گئی اس بات کے اوپر کہ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جاتا تو پورا مصر بھوکا مرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید بہت سی حقیقتوں کے بارے میں آپ کو اس طریقے سے ایک دوسری جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے. قرآن کی آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی. ہمارے لیے تاکید یہ ہے کہ محکمات پر عمل کریں اور متشابہات کی زیادہ قرید میں نہ پڑیں. کیا حدیث کے بارے میں یہی معاملہ ہے؟ کیونکہ بعض حدیث مثلا جنوں کے بارے میں, قیامت اور حشر کے بارے میں, اور جنت اور دوزخ کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتی. کیا ایسی حدیث کو متشابہات کے زمرے میں شامل کر دیا جائے, ان کے مطلب نکالنے کی زیادہ کھوج نہ کی جائے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محکمات اور متشابہات کا مطلب کیا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو وہ حقائق ہیں جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ہے, ہماری زندگی سے ہے, ہماری سیاست معیشت معاشرت سے ہے, اور ان چیزوں سے ہے جن کو ہمیں دنیا میں ماننا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان پر عمل کرنا ہے. ایک یہ حقائق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری دنیا کی خبر دے رہے ہیں. اس دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پر فرشتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات گرامی ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. پھر قیامت برپا ہونے کی خبر دے رہے ہیں, اس قیامت میں بہت سے معاملات پیش آنے ہیں. وہ ایک نئی دنیا ہے جو وجود میں آ جانی ہے. اس دنیا کا کچھ تعارف بھی ہوتا ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. آپ کو دنیا میں جو تجربات اور مشاہدات پیش آتے ہیں ان سے تشبیہ دے کے بات سمجھا دی جائے, یعنی اس کے مشابہ قرار دے کے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے یہ جو اب کمکمے جل رہے ہیں ان کو دیکھ لیا, جانتا ہے وہ, لیکن آج سے 200-300 سال پہلے ہے, تو وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مستقبل میں یہ دیے جل پڑیں گے جو اب جل رہے ہیں. وہ یہ تعبیر اختیار کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بغیر تیل کے دیے جل رہے ہوں گے, مثال کے طور پر یہ بات کہتا ہے. تو کیا کر رہا ہے وہ؟ اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں ان دیوں کو بیان کرنے کے لیے, ان کمکموں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ابھی وجود ہی میں نہیں آئے. تو وہ تشبیہ کا طریقہ اختیار کرے گا. جنت دوزخ قیامت, اس کے بارے میں قرآن نے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا ہے, یعنی ہماری زندگی کی چیزوں کو لے کر اس کے مشابہ ٹھہرا کر یہ بتا دیا ہے. آپ کسی دوسرے علاقے میں جائیں جس کو میں نے یا کسی اور نے نہیں دیکھا, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں کہ جن چیزوں کے لیے ابھی نام زبان میں وجود میں نہیں آئے, اور آپ ان کو بیان کرنا چاہیں, تو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ آپ گرد و پیش کے ماحول کی کچھ چیزوں کو لیں گے اور ان سے مشابہ ٹھہرا کر, ان سے تشبیہ دے کر, ان جیسی قرار دے کر آپ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو قرآن نے جن آیتوں میں بیان کیا ہے انہیں آیات متشابہات کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی مبہم آیتیں ہیں یا ان کا مطلب سمجھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے. ان کا مطلب سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی, ان کی حقیقت نہیں ہم جان سکتے. یعنی یہ تو واضح ہوتا ہے کہ بات کیا کہی گئی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہریں بہ رہی ہوں گی, تو یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ نہریں بہ رہی ہوں گی, لیکن وہ نہریں کیسی ہوں گی, ان کی کیا نوعیت ہوگی, یہ حقیقت ہے اس چیز کی اس حقیقت کو بیان کرنے کا ایک دوسری دنیا کی نہر کے اور کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جائے. تو بعض وقت لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ متشابہ ہوتی. قرآن مجید کی تمام آیات بالکل واضح ہیں, ہر لحاظ سے سمجھ میں آتی ہیں. قرآن مجید کی زبان بالکل زندہ زبان ہے, کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں, بلکہ جن کو آپ آیات متشابہات کہتے ہیں وہ زبان اور بیان کے لحاظ سے یعنی ایسی روشن ہوتی ہیں جس طریقے سے کوئی بھی بات روشن ہو سکتی ہے. حضرت یوسف کے خواب سے اس کی مثال لیجیے. قرآن مجید نے حضرت یوسف کا خواب بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ میں نے ایک رات خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو آیت ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے, یہ جیسے میں نے اس کو اردو میں بیان کیا ہے ایسے ہی یہ عربی میں ہے, کوئی دقت نہیں ہے اس میں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ 11 ستارے اور سورج اور چاند حقیقت میں کیا تھے, وہ کیسے جھک گئے. جب سیدنا یوسف کے خواب کی تعبیر سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ ان کے بھائیوں اور ان کے والدین کی تعبیر تھی. تو یہ حقیقت اس وقت واضح نہیں تھی کہ کیا صورت ہوگی. سیدہ عائشہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت خواب ہے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے حجرے میں آسمان سے 3 چاند اترے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خیال میں تم بہت خوش نظر آ رہی ہو, کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے, ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے وہ, کہ مجھے رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے, یہ میرا خیال ہے. تو سیدنا ابوبکر خاموش رہے. جب حضور کی وفات ہوئی اور آپ کو ان کے حجرے میں دفن کیا گیا تو انہوں نے کہا تمہارا پہلا چاند آج زمین میں اتر گیا. تو آپ دیکھیے نا کہ یہ حقیقت کیا تھی, بالکل الٹ وہ سمجھ رہی تھی اس کو. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہے جس کو متشابہ آیات کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. یعنی ایک واقعہ بعد میں آنے والا ہے تو تشبیہ دے کے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہوگی, کیونکہ اس کے لیے زبان میں الفاظ موجود نہیں ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا, سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس دوسری دنیا میں جانا ضروری ہے. جیسے اگر 200 سال پہلے کوئی آدمی ہمیں اس کا تعارف کراتا, یہ روشنی جو اب آپ کے سامنے ہے, یہ لاؤڈ اسپیکر جو اب آپ کے سامنے ہے, تو تشبیہ کے طریقے اختیار کرتا اور ہمارے ذہن میں بس ایک دھندلی سی تصویر ہوتی اس کی, حقیقت سامنے آتی تو ہم سمجھتے کہ ہاں یہ بات تھی جو کہی گئی تھی, الفاظ بالکل واضح تھے اس کے. تو یہ فرق ہے آیات متشابہات اور آیات محکمات میں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آیات متشابہات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا, یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی, یہ مطلب اس کا نہیں. یہ میں نے مختصر طور پر ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور کچھ اصولوں کی طرف نشاندہی کر دی ہے. اس مختصر وقت میں ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل کرنا ممکن نہیں تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.